আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم گویم ز کمال تجھے غوث الثقلین گویم ز کمالے تجھے غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین سربر قدمت جملہ نہادند بگفتن سربر قدمت جملہ نہادند بگفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا من علینا ربنا اذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله آج کی مبارک اور مقدس محفل شہنشاہ بغداد قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہو رہی ہے. ہم سب اسی لیے یہاں حاضر ہیں اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی غوث اعظم کے ماننے والے موجود ہیں اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ بارگاہ غوثیت میں پیش کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی محفل بغداد شریف میں ہوئی جس کا مختصر تذکرہ برادر گرامی صاحبزادہ سید آراف اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بارگاہ غوثیت میں حاضری نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے. 124,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش اس دنیا میں آئے، اپنے اپنے وقت میں آئے، احکامات لوگوں کو بتائے اور اس کے بعد چلے گئے. سب سے آخر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا، مہر لگا دیا. قرآن نے کہہ دیا ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ضرورت تھی کہ دنیا کو پھر ہدایت کیسے پہنچائی جائے، تو نبوت کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب نبی تو نہیں آئیں گے لیکن ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے نائبین ولی قیامت تک آتے رہیں اور اپنی کرامات، اپنے کمالات، اپنے علم اور اپنی روحانیت سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے رہیں. ایک ہے نبی اور ایک ہے ولی. نبی وہ ہے جو خدا سے نور لیتا ہے، اور ولی وہ ہے جو نبی سے نور لیتا. نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ولی وہ ہے جس کے قلب پر القا ہوتا. نبی وہ ہے جو اپنی نبوت کی حقانیت میں معجزہ دکھاتا ہے، اور ولی وہ ہے جو کرامت دکھاتا. خرق عادت چیز اگر نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہے، اور ولی سے صادر ہو تو کرامت ہے. ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے آتے رہیں گے اور گمراہ انسانوں کو ہدایت پہنچاتے رہیں گے. سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے. ان تمام ولیوں میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سردار، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بشارت دے دی جب آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی. آپ کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک فرزند عطا فرمائے، وہ میرا بیٹا ہوگا اور اللہ کا محبوب ہوگا، اور جو شان میری سارے نبیوں میں ہے وہ شان اس کی سارے ولیوں میں ہوگا. بتانا یہ تھا کہ جیسے میں نبیوں کا سردار ہوں وہ ولیوں کا سردار ہوں. تو اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ حضور غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار، سرکار نے فرما دی. اور جب حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بات پتھر کی لکیر ہے، تمام ولیوں کے سردار. اور جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب نے فیض لیا غوث اعظم کی بارگاہ سے. یہ جتنے سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یاد رکھیے چار سلسلے ہیں طریقت کے، چار سلسلے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردی، اور باقی جتنے سلاسل ہیں سب ان کی شاخیں. بعد میں جو سلسلے نکلے سب ان کی شاخیں. ان تمام سلسلوں کی بنیاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اس میں کوئی اختلاف نہیں. بعد میں ان بزرگوں نے اپنے اپنے طریقے سے، جیسے تبلیغ کا طریقہ ہے، وہ مختلف ادوار میں اس دور کے مطابق اس میں تبدیلی کی، تو وہ تبدیلی واقع ہو گئی، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہے، ان سب کا نظریہ ایک ہے، ان سب کی تعلیمات ایک ہے. بظاہر ہمیں الگ نظر آئی، جیسے چشتیہ سلسلے میں ذکر بالجہر ہے، نقشبندیہ سلسلے میں ذکر خفی ہے، بظاہر مختلف ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے، رجوع اللہ، قلب کی صفائی، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب. یہ سب جتنے سلاسل ہیں سب میں یہی. تو سب سے پہلا سلسلہ جو وجود میں آیا وہ قادریہ سلسلہ، سب سے پہلا سلسلہ. اور اس کی تعلیمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وہ جو کہتے ہیں انہوں نے نئی چیزیں بنا لی، مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، یہ وظائف پڑھے جا رہے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، یہ سب وہی تعلیمات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کا مقصد وہی ہے، اس کا متمع نظر وہی ہے. تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شان شخصیت ہیں کہ باقی سلاسل، یعنی قادریہ تو شروع ہوا غوث اعظم سے، شروع تو پہلے ہو چکا تھا لیکن معروف اور مشہور ہوا حضور غوث اعظم کے نام سے، معروف اور مشہور ہوا غوث اعظم کے نام سے. اب باقی کتنے سلسلے بچے؟ تین، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ. چشتیہ سلسلہ مشہور ہوا حضرت سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاں، معین بے قسم، والی ہندوستان، عطائے رسول، خواجہ معین الدین چشتیہ اجمیری رضی اللہ تعالی. سہروردیہ سلسلہ مشہور ہوا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نقشبندیہ سلسلہ مشہور ہوا حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے ذرا سا دیکھیں کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کس طرح انہوں نے فیض حاصل کیا۔ حضرت شیخ عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خوارق الاحباب فی معرفت الاقطاب اس کے 25ویں باب میں فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھڑے ہوئے اور بخارا کی جانب، بخارا ایک شہر کا نام ہے، جس سمت بخارا تھا اس جانب کھڑے ہو کر اپنا چہرہ مبارک اس کی جانب کیا، کس کی جانب؟ بخارا کی جانب، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، سنو میرے انتقال کے 157 سال کے بعد ایک شخص بخارا میں پیدا ہوگا۔ الفاظ پر غور کیجئے، میرے انتقال کے 157 سال کے بعد ایک شخص بخارا میں پیدا ہوگا، اس کا نام بہاؤالدین نقشبند ہو اور وہ میرا فیض آگے پہنچائے گا۔ اب غور کرو، آدمی جب دنیا سے چلا جائے تو بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض ختم ہو گیا، سلسلہ ختم ہو گیا، بھئی اگر موجود ہے تو بیعت کی جائے گی، سلسلہ جاری رہے گا۔ اور غوث ارشاد ہی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد، اگر یہ کہا جاتا کہ انتقال کے بعد وہ پیدا ہوگا، نہیں، سال بھی بتا رہے ہیں 157 سال کے بعد وہ پیدا ہوگا، نام بھی بتا رہے ہیں، اس کا نام بہاؤالدین نقشبند ہوگا اور وہ اس سے میرا فیض جاری ہوگا۔ 157 سال بعد پیدا ہونے والے نے 157 سال پہلے دنیا سے جانے والے سے فیض لے کیسے لی، اور 157 سال پہلے جانے والے نے بتا کیسے دیا کہ 157 سال کے بعد پیدا ہوگا؟ بھائی انسان دنیا سے چلا جائے اس کو کیا پتا کل کیا ہوگا، نہ ہمیں اپنی زندگی کا پتا، نہ ہمیں اپنی موت کا پتا، نہ موت کے بعد کیا ہوگا اس کا پتا، لیکن اللہ کا ولی، اور صرف ولی ہی نہیں ولیوں کا سردار، بتا رہا ہے کہ میرے انتقال کے 157 سال کے بعد وہ پیدا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا اور میرا فیض اس سے جاری ہوگا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ بتایا بلکہ ایسا ہوا، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی 157 سال کے بعد غوث اعظم کے وصال کی، اور انہوں نے ان سے روحانی فیض حاصل کیا اور سلسلے کو آگے چلا۔ پتا چلا نقشبندیہ سلسلہ بھی غوث اعظم سے فیض یافتہ، نقشبندیہ سلسلے کو فیض ملا ہے تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے ملا۔ تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وقت مختصر ہے اور موسم کی خرابی بھی ہے، لیکن الحمدللہ موسم کی خرابی کے باوجود بھی غوث اعظم کے عاشق پہنچ گئے، کچھ عاشق رہ گئے شاید وہ بھی پہنچ جائیں، میرے خیال سے گاڑیوں والے عاشق پہنچ گئے، بائک والے رہ گئے شاید، بائک والے بھی آ گئے خیر، حالانکہ اس میں پھسلنے کا کافی خطرہ ہوتا ہے، لیکن یقین کرو کہ غوث کسی کو پھسلنے نہیں دیں گے، پہنچا دیں گے منزل مقصود تک انشاءاللہ، اور جس طرح پہنچایا ہے اسی طرح واپس بھی پہنچائیں گے، کوئی پھسلے گا نہیں، جس نے غوث کا دامن تھام لیا منزل مقصود پر پہنچ جائے انشاءاللہ۔ اب سلسلہ چشتیہ، مولانا جمال الدین سہروردی سیر العارفین میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم سے ملاقات ہوئی، آپ نے غوث اعظم سے فیض حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے عراق کا علاقہ دے دیا جائے. یہ ولایت جو ہے نا یہ مختلف علاقوں میں تقسیم کی جاتی ہے. تمہیں عراق کا علاقہ دے دیا نہیں, عراق کی ولایت تمہارے پاس ہے, شام کی ولایت تمہارے پاس ہے, ہندوستان کی ولایت تمہارے پاس ہے, اس طرح ولایت تقسیم کی جاتی. انہوں نے عرض کیا مجھے عراق کا علاقہ دے دیا جائے, تو مولانا جمال الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم نے فرمایا عراق کا علاقہ ہم نے شہاب الدین سہروردی کو دے دیا, لہذا تمہیں ہم ہندوستان عطا کر رہے ہیں, ہندوستان جاؤ اور وہاں تبلیغ کرو, تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کر رہے ہیں. ایک روایت یہ, اور ایک دوسری روایت بھی ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ جب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر, تو جتنے ولی تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. بے شک غوث کا قدم ہماری گردن پر, جتنے موجود تھے اور ایک دو نہیں تھے, کئی سو ولی غوث کی اس وقت محفل میں موجود تھے. اچھا جتنے موجود تھے انہوں نے تو گردن جھکائی, اور یہ پوری کائنات میں جتنے موجود تھے ان سب نے اپنے اپنے مقامات پر غوث اعظم کی اس آواز کو سنا, اور جو ولی جہاں تھا اس نے وہیں گردن جھکا لی اور وہیں سے جواب دیا ہے غوث بے شک آپ کا قدم ہماری گردن پہ. اور اس وقت سلطان الہند غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں چلہ کشی میں مصروف, غوث اعظم بغداد میں فرما رہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر, سلطان الہند خراسان کی پہاڑیوں میں سن رہے ہیں, انہوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور اتنا جھکایا کہ زمین کے ساتھ لگا دیا, اور زمین کے ساتھ لگا کر کیا فرمایا اے غوث آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر, میرے سر پر, میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم. اچھا انہوں نے بغداد میں فرمایا, انہوں نے خراسان میں سن لیا, انہوں نے سر جھکایا اور جو کچھ کہا غوث نے بغداد میں سن لیا. کیا موبائل پہ کہا تھا, کیا انٹرنیٹ تھا, غوث اعظم نے فون پہ کہا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر, سارے ولی آن لائن, اسکائپ, تصور ہی نہیں, نہ انٹرنیٹ, نہ ٹیلی فون, نہ موبائل, نہ پی ٹی سی ہے, نہ فیکس, کوئی چیز نہیں. کس نے غوث کے پیغام کو پوری کائنات میں پہنچا دیا؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ روحانی انٹرنیٹ موجود تھا, اور جس وقت غوث پورے جوش میں بغداد میں فرما رہے تھے قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, جتنے ولی پوری کائنات میں تھے سب آن لائن تھے, سب نے دیکھا بھی, سنا بھی اور سر کو بھی جھکایا. اور جب سلطان الہند نے اپنے سر کو جھکایا اور فرمایا آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر, میری آنکھوں, میرے سر پر بھی, غوث اعظم نے بغداد میں سن لیا, فرمایا غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہمارے اس حکم پر اپنی گردن کو اتنا جھکایا کہ زمین کے ساتھ لگا دیا, ہم نے انہیں سلطان الہند بنا دی. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے, تو چشتیہ سلسلے نے فیض لیا غوث اعظم سے, نقشبندیہ سلسلے نے فیض لیا غوث اعظم سے, اب کون سا رہ گیا؟ سہروردی. کہاں سے شروع ہوا, کس کے نام سے مشہور ہوا؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی. اور آپ کا مزار مبارک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک سے کچھ فاصلے پر ہے, یعنی پیدل آپ جا سکتے ہیں. جب ہم گئے تھے تو ہم پیدل ہی چلے گئے اور وہاں زیارت کر کے پھر واپس آئے. شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ ونور اللہ مرقدہ عالم شباب میں, یعنی اپنی جوانی کے عالم میں علم کلام پڑھتے تھے, اور خود ان کا ارشاد ہے کہ میں علم کلام میں مجھے بڑی رغبت تھی, یعنی میں بڑے شوق سے یہ علم حاصل کرتا تھا, پڑھتا تھا, سیکھتا تھا, بہت سی کتابیں پڑھی. تو فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت ابو نجیب عبد القاہر سہروردی انہوں نے مجھے منع کیا کہ علم کلام نہ پڑھو, اس سے کیا فائدہ. لیکن میری رغبت تھی, میں پڑھتا تھا. انہوں نے مجھے روکا, میں نہیں رکا, کتابیں پڑھتا رہا, علم کلام سیکھتا رہا. وہ مجھے پکڑ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں لے آئے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ مانے تو وہ کہتے کسی بڑے کے پاس لے جاؤ, اس کی بات مان لے. ہم نے تو بہت روکا, یہ نہیں رکے, چلو پیر صاحب کے پاس لے جاؤ, فلاں صاحب کے پاس لے جاؤ, بزرگ کے پاس لے جاؤ. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے چچا مجھے لے کر غوث اعظم کی بارگاہ لا کر بٹھا دیا. عرض کی, حضور یہ علم کلام پڑھتا, بڑی اس کو رغبت ہے, میں نے اس کو روکا ہے, یہ رکتا نہیں. غوث اعظم نے بلایا, فرمایا بیٹا کون کون سی کتابیں پڑھی. یہ سوچنے لگے, کہنے میں نے ابھی کچھ کہا نہیں تھا کہ آپ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیر دیا. جب دست مبارک میرے سینے پر پھیرا, جتنی کتابیں تھیں سب غائب, جتنا علم کلام تھا علم سب غائب, نسیا منسیا, نہ کتابوں کے نام یاد رہے, نہ ابواب یاد رہے, نہ کوئی ایک لائن یاد رہی. ایک دست مبارک پھیر دیا, سارا علم صاف کر دیا. بتاؤ کون کون سی کتابیں پڑھی. کہتے میں حق بکر بیٹھا دیکھ رہا ہوں غوث اعظم کے چہرے. پھر فرمایا جب دوبارہ دست مبارک پھیرا, فرماتے ہیں میرا سینہ علوم اور فنون کا خزینہ بن گیا. صرف دست مبارک پھیر کر روحانیت عطا فرما دی, علم لدنی عطا فرما دیا. فرمایا وہ علم ہٹ گیا ہے, اب تمہیں علم لدنی ہم نے عطا کر دیا. اور جب میں وہاں سے اٹھا ہوں تو میرا سینہ علم لدنی سے بھرا ہوا تھا. سہروردیہ سلسلے نے فیض لیا غوث اعظم سے. پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ تمام سلاسل میں انہی کا فیض. آپ کے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے عبد القادر ہمارا مرغ بانگ دے دے کر خاموش ہو جائے گا. بانگ کہتے ہیں نا اذان کو, مرغا اذان دیتا ہے نا. ہمارے مرغ, ہم جتنے بھی ہیں علماء یا مشائخ, ہمارے مرغ اپنی بانگ دے دے کر خاموش ہو جائیں گے, لیکن تیرا مرغ جو ہے وہ قیامت تک بانگ دیتا رہے گا, تمہارا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا. میں دیکھ رہا ہوں تمہاری وہ شان ہوگی جو کسی کی نہیں ہوگی. استاد تو جانتا ہے نا شاگرد میں ہونہاری کی ذہانت کے, فطانت کے, نجابت کے کیسے آثار ہیں, اور جو غوث اعظم کا استاد ہو اس کا کیا مقام ہو. فرماتے ہیں ہمارے مرغ بانگ دے دے کر خاموش ہو جائیں گے, لیکن عبد القادر تمہارا مرغ قیامت تک بانگ دیتا رہے. یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا سب کے صورت چمکے اور چمک کر غروب ہو گئے, میرا سورج وہ ہے جو قیامت تک چمکتا رہے, اس کی روشنی پوری کائنات کو منور کرتی رہے. آج کتنا عرصہ ہو چکا, آج بھی بلکہ قیامت تک غوث اعظم کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور المدد یا غوث اعظم لوگ پکارتے رہیں گے, غوث ان کی مدد فرماتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا, یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو جتنے سلاسل ہیں سب نے فیض حاصل کیا غوث اعظم کی بارگاہ سے. اس کے بعد جتنے سلاسل ہیں, یعنی چار تو یہ بڑے ہیں نا, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردی, اس کے بعد جو سلاسل ہیں وہ انہی سلسلوں کی شاخیں, انہی سلسلوں کی شاخیں. جس بزرگ نے جس طرح محنت کی اسی کے نام سے ایک سلسلہ جاری ہو گیا. چشتیہ سلسلے کی شاخ نظامیہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ, انہوں نے تبلیغ اسلام میں اہم کردار ادا کیا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں, شیطان سے بچانے میں, گمراہی سے نکالنے میں. بہت سے طریقے ایجاد کیے، محفل سما آپ نے باقاعدہ اس کو مروج کیا، رائج کیا، آپ کے نام سے سلسلہ نظامیہ جاری ہو گیا۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلی علی رحمت اللہ علیہ، ان کے نام سے صابریہ سلسلہ جاری ہو۔ اور آگے چلیں، حضرت سراج الدین عثمان اخی سراج آئینہ ہند رحمت اللہ علیہ، ان کے نام سے سراجیہ سلسلہ جاری ہو۔ ان کے مرید اور خلیفہ حضرت علاء الحق والدین گنج نبات، اور ان کے مرید اور خلیفہ حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ سے سلسلہ اشرفیہ جاری۔ جس بزرگ نے محنت کی اور قواعد اور ضوابط اور تمام چیزیں مرتب کی، انہی کے نام سے ایک سلسلہ جاری ہو۔ لیکن یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، یہ سب ان چار کی شاخیں ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سب ان چار کی شاخیں۔ اور غوث اعظم نے بشارت دی قادریوں کو، قیامت تک جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے انشاءاللہ بغیر توبہ کیے اسے موت نہیں آئی، توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور یاد رکھو، توبہ کی توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ انسان گمراہی میں پڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے جو غلط کام کرتا ہے وہ اچھا ہی سمجھ کے کرتا۔ کوئی اگر شراب پی رہا ہے تو وہ یہ تھوڑی سمجھے گا غلط ہے، اچھا سمجھ رہا ہے جبھی تو پی رہا۔ کوئی چور چوری کر رہا ہے تو غلط سمجھے گا تو کیوں کرے گا۔ لیکن اگر توبہ کی توفیق مل جائے، گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ نتیجہ ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہونے میں۔ اسی لیے ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور یہ بیعت کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے۔ بیعت کی تین قسمیں ہیں، بیعت اسلام، بیعت جہاد اور بیعت طریقت، اور یہ تینوں قسمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، اور وہی سلسلہ پھر آگے چل رہا ہے۔ آپ جو بیعت کرتے ہیں نا پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ہاتھ پکڑ کے، یہ وہی سلسلہ وہیں سے چل رہا۔ قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بلکہ وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ وہیں سے چلا، اور بیعت بے سے نکلا ہے، اور بے کے معنی بیچنا۔ جب اس نے بیعت کر لی، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ بیچنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے نا۔ آپ نے کوئی چیز خریدی، ایک موبائل لے لیا، آپ کی ملکیت ہے، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ ایک مکان آپ نے خرید لیا، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ ایک کار آپ نے خرید لی، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو جب مرید نے بیعت کر لی تو اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ اب جیسا شیخ چاہے ویسا ہی مرید کرے، یہی ہے نا؟ نہیں، یہ نہیں ہے، یہاں الٹا ہی ہے۔ جیسا ہم چاہیں ویسا پیر کرے، یہاں پر الٹا ہی ہے۔ بیچ تو دیا، لیکن کریں گے وہی جو ہماری مرضی ہو۔ کتنا ہی کہہ دو کہ نشست میں آؤ، مرضی ہے، آئیں یا نہیں آئیں۔ کتنے ہی کہہ دو کہ ختم خاجگان میں آنا ہے، مرضی ہے، آئیں یا نہیں آئیں۔ اگر بیعت کی حقیقت کو انسان سمجھ لے تو پھر ایک لمحہ کیا، ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ بھی شیخ کی مرضی کے خلاف نہ چلے۔ اگر بیعت کی حقیقت کو سمجھ لے، حقیقت کو نہیں سمجھا تو پھر آگے کیا سمجھے گا۔ باہر صورت، تو یہ چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، چلہ کشی، نفس کشی اور دیگر چیزیں جو ہیں۔ اصحاب صفہ کا چبوترہ ہے، وہاں جو صحابہ بیٹھتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، ان کا کام یہی تھا۔ نہ ان کو کھانے کی ہوش، نہ پینے کی، نہ گھر جانے کی، نہ کسی چیز کی، فقط ایک چیز، دید سنم، یاد سنم، محبوب کے چہرے کو دیکھنا، ان کی یاد میں رہنا، بس یہی ان کا کام تھا. وہیں سے صوفیاء نے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کو لیا، وہیں سے چلہ کشی کو لیا. کتنے صحابہ تھے جو وہاں پر بیٹھے تھے، اور انہوں نے کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض حاصل کیا، اور پھر وہ فیض آگے چلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے دو علم ملے، دو. ایک کے متعلق مجھے حکم ہوا کہ میں لوگوں کو بتا دوں، پھیلا دوں، اور دوسرا علم اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو میرا یہ حلق کاٹ دیا جائے. وہی علم لدنی ہے، وہی علم سینہ ہے، جو سینہ بسینہ چلا رہا، وہی علم طریقت ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل وارثین وہی ہیں جو ان دونوں علموں کے حاملین ہیں، صرف ظاہری علم نہیں. کہتے علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم نے کہا صحیح ہے، لیکن اصل صوفیاء انبیاء کے وارث ہیں. تم تو صرف ایک علم لے کر بیٹھے ہو، سلطان الہند غریب نواز دونوں علم لے کر بیٹھے تھے، غوث اعظم کے بعد دونوں علم تھے. دن میں علم شریعت لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور رات میں علم طریقت سکھاتے تھے. ظاہر کی بھی اصلاح کرتے تھے، باطن کی بھی اصلاح کرتے تھے. آپ کا ایک مرید آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، غوث اعظم جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، دس بوسی کرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، مجمع ہو جاتا ہے. اس نے دیکھا غوث اعظم جا رہے ہیں، ایک آدمی بھی نہیں اٹھا، سب اپنی جگہ بیٹھے. بڑا حیران ہوا کہ غوث اعظم جاتے تھے سب کے سب کھڑے ہو جاتے تھے، مجمع، مسجد میں جا رہے ہیں خطاب کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، جتنے لوگ ہیں اپنی جگہ بیٹھے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، غوث اعظم آگے جا رہے ہیں. اس نے دل میں سوچا کہ کیا وجہ ہے، آج تو کوئی اٹھا ہی نہیں. اچانک دیکھا لوگ اٹھنے شروع ہو گئے، کوئی ادھر سے اٹھا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس کے اور غوث اعظم کے درمیان لوگ حائل ہو گئے، کافی فاصلہ ہو گیا. دل میں سوچنے لگا کہ پہلی حالت بہتر تھی، کم سے کم میں پیچھے پیچھے تو چل رہا تھا، اب تو اتنا مجمع ہو گیا کہ غوث ادھر میں ادھر، تو پہلی حالت بہتر تھی. جیسے یہ سوچا لوگ اپنی جگہ بیٹھنے شروع ہو. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں بیٹھ گئے؟ ابھی یہی سوچ رہا تھا، غوث اعظم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا ایک حالت پر رہے گا یا نہیں رہے گا، کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ کوئی اٹھا نہیں تو ہم نے اٹھا دیا، اب کہتا ہے پہلی حالت بہتر تھی ہم نے بٹھا دیا، اب کہتا ہے کہ بیٹھے کیوں. یہ ہے غوث کا کشف. وہ پیچھے سوچ رہا ہے، وہ آگے سن رہے، سمجھ رہے، دیکھ رہے. ہم چہرے کو دیکھتے ہیں، ولی دل کو دیکھتا ہے. ہم چہرے کو پڑھتے ہیں، وہ دل کو پڑھتا ہے کہ دل میں کیا لے کر آیا. تو غوث اعظم نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائی، علم دین بھی انہیں سکھایا، علم شریعت بھی انہیں سکھایا، علم طریقت بھی انہیں سکھایا، اور آپ کی تعلیمات یہی تھی. صحیح معتبر روایت میں آیا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک دو سال نہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. کیا مطلب؟ سوئے ہوں گے رات کو، اگر سو جائیں تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ ٹوٹے گا، اس کا مطلب ہے سوئے نہیں. 40 سال تک نہیں سوئے، وہ تو ساری عمر نہیں سوئے، لیکن 40 سال نہیں سوئے. جو مرید آپ کے ساتھ رہا اس کا بیان ہے، میں 40 سال غوث کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ تو کہہ دیا، اب ذرا سا یہ بھی سوچ لو ہم غوث کے ماننے والے ہیں یا نہیں. فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے عشاء کے وضو سے فجر پڑھو، ارے فجر کے وضو سے ہی فجر پڑھ لو تو بڑی بات، فجر کے وضو سے ہی فجر پڑھ لو. عشاء کے وضو سے کہاں فجر پڑھو گے؟ فجر پڑھی تو عشاء غائب، عشاء پڑھی تو فجر غائب، یا ظہر پڑھی تو اثر، اثر پڑھی تو مغرب، ایک نئے غائب. اور فجر کے بعد کا وظیفہ کسے بتا دو تو وہ ہنسنے لگتا، نہیں حضور نہیں، یہ نہیں، کیوں نہیں، اٹھا نہیں جائے گا، اٹھا نہیں جائے گا، اٹھا نہیں جائے گا. اگر تمہاری فلائٹ فجر کے وقت ہو تو اٹھا جائے گا؟ سویا ہی نہیں جائے گا، سوئیں گے نہیں، فلائٹ نہ نکل جائے. کیوں؟ فلائٹ نکل گئی تو دنیا کا نقصان ہے یا نہیں؟ فلائٹ مس ہو جائے تو دنیا کا نقصان ہے، اور فجر مس ہو جائے تب دین کا نقصان ہے یا نہیں؟ دنیا کے نقصان کی اتنی پرواہ اور دین کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں. اگر ہم سب فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لیں آدھے سے زیادہ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں. رزق بٹنے کا ٹائم وہی ہے، رحمتیں برسنے کا ٹائم وہی ہے. پانچ وقت آواز دی جا رہی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ایک وقت نہیں، پانچ وقت پکار کر کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور کامیابی لینے والے سو رہے ہیں. کہاں سے کامیابی ملے گی؟ تو اگر غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو آج ہی سچے دل سے عہد کر لو کہ جان بوجھ کر قصدن کبھی بھی فجر کی نماز قضا نہیں کریں. انشاءاللہ میں بھی گنجائش ہے، کہیں گے اللہ نے چاہی نہیں تو مصمم ارادہ کرو پھر پڑھو گے. خیر بہرحال یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، پڑھتے ہیں سارے، یہ ضروری تھوڑی کہ سارے درگاہ میں آ کے پڑھیں، گھر میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ، ظاہر ہے بغداد سے ہو کر آئے تو نماز کیسے چھوڑیں گے؟ غوث اعظم سے مل کر آئے، ان کی زیارت کر کے روزے کی، تو نماز کیسے چھوڑیں گے؟ کوئی غوث اعظم کی زیارت کر کے آیا، کوئی رسول اعظم کے بارگاہ میں ہو کر آیا، دونوں شہزادے یہی موجود ہیں نا، یہ رسول اعظم کے پاس گئے، وہ غوث اعظم کے پاس گئے، تو سارے فیض تو یہاں موجود ہیں. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اہل طریقت، اہل محبت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت نماز کی پابندی کریں، پہلی چیز. اور اس کے بعد جو وظائف، جو اوراد آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کی پابندی کریں، تب جا کے کچھ حاصل ہوگا. ورنہ اس طریقت کی راہ میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکو گے اگر بزرگان دین کے نقش قدم پر نہیں چلے. تو غوث اعظم صرف گیارہویں کرنے سے خوش نہیں ہوں گے، پانچ وقت نماز پڑھنے سے خوش ہوں گے. قیامت میں جب ہم ان کے پاس جائیں اور غوث کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں تو سرخرو ہو کر کھڑے ہوں، غوث آپ نے نماز نہیں چھوڑی تھی، ہم نے بھی نہیں چھوڑی، تب غوث اعظم خوش ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھیں گے یہ کیا، قادری تو اپنے نام کے ساتھ لگا دیا، نمازیں ساری غائب. مخدوم صاحب کہیں گے اشرفی لگا دیا اور نمازیں ساری غائب. شیخ شہاب الدین سہروردی کہیں گے سہروردی لگا دیا اور نمازیں غائب. جتنے سلاسل کے بزرگان دین ہیں سب نے شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کیا اور پھر طریقت کو لے کر چلے، اسی لیے ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے. تو آج کی اس نشست کا، اس گیارہویں کی محفل کا پیغام یہی ہے کہ جتنے حضرات موجود ہیں سب نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد اوراد اور وظائف کی پابندی کریں. غوث اعظم کی سیرت جو ہم سنتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کی افعال، کردار، اعمال، اس کو اپنانے کی کوشش کریں. کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کس طرح تبلیغ فرمائی، کس طرح صبر اور استقامت اس راہ میں اختیار کیا. فرمایا 20 سال میری زندگی میں ایسے گزرے، نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا. مجھے بھوک لگتی تھی، پتے کھا کر گزارا کر لیتا تھا، پیاس لگتی تھی، چشمے کا پانی پی کر گزارا کر لیتا. تشریف فرما ہے، ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی، حضور اس کو خانقاہ میں چھوڑ دوں. کہا چھوڑ دوں، مقصد کیا تھا؟ کہ لنگر پکتا ہے کھائے گا، اور کھائے گا تو ذرا صحت مند ہوگا، ظاہر ہے قسم قسم کے لنگر پکتے، لنگر کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. چھوڑ کے چلی گئی. کچھ دن کے بعد آئی تو لڑکا جو تھا وہ دال کھا رہا، دال روٹی. اس نے دیکھا، ارے میرا بیٹا یہ دال کھا رہا. اور جب غوث اعظم کے پاس گئی تو آپ مرغی تناول فرما رہے. بڑا غصہ آیا، بیٹے کو تو دال دے دے، خود مرغی کھا رہے. اور کھا کے جو ہڈیاں رکھی تھی ایک پلیٹ میں، اس نے آ کر شکایت کی، یہ کیا بات ہوئی، آپ خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور اس کو دال دے دی. فرمایا بیٹھ جا. وہ جتنی ہڈیاں تھیں ان سب پر دستے مبارک پھیرا، فرمایا قم بے اذن اللہ، وہ سب کے سب ایک دم مرغی بنی اور کھڑی ہو گئی، زندہ مرغی بن گئی. کہا تیرا بیٹا جب اس مقام پر پہنچے گا وہ بھی مرغی کھائے گا، جب اس مقام پر پہنچے گا وہ بھی کھائے گا. بتانا یہ تھا کہ ابھی اس کو عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرایا جا رہا ہے، ابھی اس کے نفس کشی کرائی جا رہی ہے، نفس کی اصلاح کرائی جا رہی ہے، اس مقام پر پہنچے گا تو وہ بھی کھائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس راہ میں صبر ہے، استقامت ہے، بے صبری نہیں ہے، اور اسی کا مظاہرہ سارے مریدین کرتے ہیں. اتنے دن ہو گئے پڑھتے ہوئے یہ نہیں ہوا، اتنے دن ہو گئے یہ نہیں ہوا، اتنے دن نہیں. صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہو، غوث اعظم سے اپنا رابطہ مستحکم رکھو، اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مستحکم رکھو، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے رہو، ان کی محبت اپنے دل میں رکھو، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ملفوظات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اسی میں زندہ رہیں اور اسی میں موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.